یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہونے کے لیے اور امتحان سے گزرنا پڑے گا، وہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے، تب جا کر وہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، تو سب اس سے محبت کرو۔ اب جس کی محبت کے لیے دنیا میں اعلان ہو جائے اور جسے اللہ محبت کر لے، تو یقیناً وہ ایک ایسی امامت اور قیادت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا مرتبہ اور مقام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ اور مقام ہو نہیں سکتا۔ اور یہی وہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا، دو مرتبے قرآن کریم میں ذکر کیے گئے، ایک تو یہ کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو امام بناتا ہوں اور پورے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے آسمانی مذہب ہیں دنیا میں، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، یا جو آسمانی انبیاء کے ماننے والے اور کتابوں کے ماننے والے ہیں، اس وقت مشہور دو ہی ہیں مسلمانوں کے علاوہ، کرسچن اور جوئش، عیسائی اور یہودی۔ ان دونوں مذہبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے حد احترام اور بڑا مقام ہے، اور مسلمان ہیں۔ یہ تین مذہب دنیا میں اس وقت وہ ہے جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ان تینوں مذہبوں میں موجود ہے۔ تو وہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ دوسرا بہت بڑا مقام اور مرتبہ۔ کیا امتحانات اور کیا آزمائشیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزری، اگر ان کو پڑھا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کتنے زبردست امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی گزرے ہیں۔ ہم لوگ معمولی پریشانی آئے، معمولی بات طبیعت کے خلاف ہو جائے، چھوٹی تکلیف آ جائے تو حیران ہو جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگتے ہیں، عجیب عجیب خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ اجی ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہم کو تو بہت بڑا مقام مرتبہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہماری حالت تو بہت خراب نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں۔ اگر تجزیہ کر دیکھیں، انالیسس کریں، تو پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہماری حالت کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امتحانوں سے گزارا، اس کے مقابلے میں ہم ایک فیصد بھی کوئی تکلیف اور مصیبت سے نہیں گزرتے، بہت آرام کے ساتھ رہتے، بہت آرام کے ساتھ دن رات کھاتے پیتے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، کئی امتحانوں سے گزارا، اس میں جو ایک امتحان تھا वो ये था कि अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर दूध पीते छोटे मासूम बच्चे को एक ऐसे जंगल में और ऐसे रेगिस्तान में छोड़ दो जहां कोई इंसान नहीं और जीने के कोई आसार नहीं, जिंदगी के कोई आसार नहीं, वहां ले जाकर छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को सिर्फ ये देखना था कि अल्लाह का हुक्म क्या है, और जब अल्लाह हुक्म देता है तो कुरान पाक में एक बात बार बार अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तआला हकीम है, और हकीम जो भी हुक्म देता है और जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकाम आते हैं वो आपके और मेरे समझ में आए ना आए हिकमत से खाली नहीं होते। कुरान में दो अल्फाज बार बार एक जगह आते हैं, इन अल्लाह अजीज उन हकीम, कि अल्लाह अजीज है और हकीम है। अजीज का मतलब क्या? अजीज का मतलब गालिब है, अल्लाह गालिब है, और हकीम का मतलब अल्लाह हिकमत वाला है। जहां कहीं अहकाम आते हैं तो वहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन अल्लाह अजीज उन हकीम, कि अपने हुक्म देने में अल्लाह पूरा गालिब है, उसको पूरा इख्तियार है, उसको किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और उमूमन जो बहुत ज्यादा इख्तदार वाला पावर वाला हो जाता है फिर उसका मसला हम जो दुनिया में देखते हैं कि जिनके हाथों में पूरा पावर है उनसे ज्यादतियां भी होना शुरू हो जाती है, फैसलों में गलतियां होने के इम्कान बहुत ज्यादा रहते हैं। जिनको भी ज्यादा पावर मिलता है बेहतियाती होती है अगर अल्लाह का डर ना हो तो, और अगर अल्लाह का डर भी है तो हो सकता है कि इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है, और इंसानों से ये तमाम चीजें होती है। आदमी की नीयत सही है लेकिन उसकी मालूमात के मुताबिक उसने एक फैसला किया लेकिन वो फैसला सही नहीं था, बादशाह का फैसला गलत निकला, बादशाह की नीयत सही थी लेकिन उसने फैसला गलत कर दिया। अल्लाह ताला फरमाए इन अल्लाह अजीज, अल्लाह ताला अजीज है, गालिब है और हकीम। ये मत समझो कि चूंकि अल्लाह गालिब है तो फिर वो ऐसे अहकाम दे दे कि जिसमें कोई ज्यादती हो जाए या कोई गलत फैसला हो जाए, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो हिकमत वाला है, उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं, कोई हुक्म आपकी और मेरी समझ में आए या ना आए अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत से खाली है ही नहीं, इसको मानना पड़ेगा। और जब ये आप मानेंगे एक तो है कि उसको इख्तियार है वो जो चाहे करे, फौरन आता है सवाल ऐसा भी क्या कि आपको इख्तियार है, जैसे घर में बाप को इख्तियार है तो बाप जो चाहे कहे, बड़े भाई को पावर है तो बड़ा भाई जो चाहे कहे, किसी प्रेसिडेंट को इख्तियार है तो प्रेसिडेंट जो चाहे कानून बना दे, मुल्क का सदर जो चाहे कहता रहे, तो लोगों को शिकायतें पैदा होती है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वो हकीम भी है, और एक दूसरी जगह फरमाया इन अल्लाह ला यज़लिमु मिथ्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह की यह शान है कि वो जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि ले जाओ अपने बीवी को और बच्चे को वहां छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अहकाम को जानने और मानने वाले سر تسلیم ہم کہا بالکل تیار، چھوڑ دیا. اس کی تفصیل اس وقت بتانا نہیں ہے. بچہ وہاں پلا بڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے، ایسا نہیں کیا وہ آتے جاتے نہیں تھے، فلسطین سے مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم آتے اور جاتے، وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہاں ایک اہلیہ ہے، یہاں ایک اہلیہ ہے. اب یہ بچہ اس قابل ہوا کہ قرآن کریم کہتا ہے فلما بلغ ماہ السعی، یہ بچہ اس قابل ہوا کہ اب وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا یا کام کرنے کے قابل ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً بالغ ہوا یا 13 سال کی عمر کا ہو گیا. 13 سال کی عمر کا اس وقت کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے. اب یہ بچہ جب اس قابل ہو گیا کہ وہ باپ کے ساتھ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بالغ ہو گئے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 13 سال کے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس قابل ہوئے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکیں، کام کر سکیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا نبی تھے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر بیٹے سے کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ اب یہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، بالغ ہیں یا 13-14 سال کی عمر کے ہیں، سمجھدار ہیں، باپ کو جانتے ہیں، باپ کے مرتبے سے واقف ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ہم نبی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. تبھی تو اسماعیل علیہ السلام نے سنتے ہی کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ پورا کر دیجیے. عجیب جواب ہے، جو زبان جانتے ہیں وہ اشش کریں گے جواب پر. کیا جواب دیا اس بچے نے، کیسا جواب دے دیا اس بچے نے. بچے نے کہا جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر دیجیے. حکم کا ملا؟ جو خواب دکھایا گیا وہ کر دیجیے، یا جو خواب آپ دیکھے ہیں وہ پورا کر لیجیے. نہیں، کہا جو حکم ملا وہ کر دیجیے. گویا بیٹے نے مان لیا کہ باپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. میرے باپ کا خواب اللہ کا حکم ہے. کہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل گئی ہے اس کم عمری میں، کہاں تک وہ سوچے اور پہنچے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیوں دکھایا گیا؟ ڈائریکٹ وہی آتی کہ بیٹے کو ذبح کر دوں. اس میں بھی امتحان تھا کہ آدمی عموماً احکامات میں بچنے کی کوشش کرتا ہے. ارے خواب ہے، پتا نہیں کیا ہے، کوئی ڈائریکٹ آرڈر تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بچے کو ذبح کرتے ہیں، پتا نہیں کیا میں نے دیکھا ہوگا، چھوڑو. یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، خواب میں دکھا دیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہو. اور اس بیٹے کو کاٹنے کا اور ذبح کرنے کا آہوک بتایا جا رہا ہے جو بڑی تمناؤں آرزوؤں سے پیدا ہوا ہے، اور جو بہت دور رہتا ہے، جس سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور جو اب اس قابل ہوا ہے
کہ وہ باپ کے ساتھ چل پھر سکتا ہے. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ خواب میں دکھایا گیا, حکم غیرت نہیں دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم تھا تو بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, سیدھا لے کے چلے جاتے اور اسے بتل دیتے. تفسیرین کرام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اس میں یہ حکمت اور مصلحت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس ثواب میں شامل کرنا چاہتے تھے جو ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا تھا, کہ وہ بھی راضی ہو جائے. جو پوچھا بیٹے سے تمہارا کیا خیال ہے, اگر نہ پوچھتے اور بیٹے کو معلوم نہ ہوتا اور لے کے ہاتھ پکڑ کے چاقو لے کے چلے جاتے جنگل میں اور کاٹ کے جاتے تو وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو آپ, یہ کیا کام ہے, اچانک حملہ اور ایک عجیب انداز. اب یہاں پہلے سے بیٹے کو بھی راضی کر لیا اور بیٹے نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا, دونوں راضی ہو گئے. تو اس میں یہ حکمت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, کہا جو آپ کو حکم دیا گیا کر دیجیے. اور پھر آگے فرمایا ستجی دونی ان شاء اللہ من الصابرین, اور آپ میری فکر نہیں کیجیے, انشاءاللہ یہ جملہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر کرنے والے بہت گزرے ہیں, یہ بھی اس میں نقطہ ہے. ایسا نہیں کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں, صبر کرنے والے اور بھی ہیں. عربی کے انداز کا اور عربی کی اس عبارت کا اور جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کا اس کے اندر ایسے معانی بھرے ہوئے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا من الصابرین, ایک تو کہا کہ انشاءاللہ میں اللہ پر بھروسہ ہے, اگر اللہ چاہے تو, ایسا نہیں کہ میں کوئی باہمت ہوں, اللہ چاہے تو میں بھی صبر کروں گا جیسے اور لوگوں نے صبر کیا. باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے. فلما اسلما وتله للجبین, اب یہ دونوں نکلے مکہ مکرمہ سے باہر منا کے میدان کی طرف. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین کو اور آپ کے چہرے کو زمین پر لگا دیا اور چاقو چلانے کا وقت آ گیا, دنیا میں شاید ایسا کوئی منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا چاہنے والا باپ اپنی سب سے چہیتی اولاد کو سب سے زیادہ عزیز اور محبت کرنے والی اولاد کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کرنے کے لیے زمین پر لگا دیا. باپ بھی راضی ہے, بیٹا بھی راضی ہے, دونوں بھی خوش ہیں, دونوں بھی راضی ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. ایسا کوئی منظر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے دیکھا ہوگا دوستوں, ایسا کوئی منظر نہیں ہو سکتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے لٹا دیں تو پھر اپنے کپڑوں کو تھوڑا بچائیں, جب چاقو چلائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے نشان آپ کے کپڑے پر پڑ جائیں, اور پھر جب آپ گھر جائیں تو میری ماں آپ کے کپڑوں کو دیکھے.
اور خون کے دھبے دیکھ کر ان کو تکلیف ہو. آپ اپنے آپ کو بچا لیں, مجھے اچھی طرح باندھ دیں تاکہ میں تڑپوں نہیں, میرا کرتا لے جا کر میری ماں کو دے دیں, انہیں سلام کریں, شاید میرا کرتا دیکھ کر ان کو کچھ تسلی ہو جائے. اور یقیناً اگر بچے گم گئے کھو گئے, ان کا کرتا بھی مل جائے تو ماں کے لیے وہ کرتا بھی کتنا پیارا ہوتا ہے, اور اس کو لے کر ماں کتنا چومے گی اور اس کو سونگے گی اور اس سے اپنا دل بہلائے گی. وہ وہی جانتے ہیں جن کو وہ تکلیف پیش آتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاقو کو اچھی طرح تیز کر لیں. اس تمام عمل میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب شریک ہوئے, آسمان میں فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے آج زمین پر, کہ یا اللہ اگر یہ بچہ کٹ گیا تو کیا ہوگا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو چلانی شروع کی, اللہ تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکارا اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, خواب پورا ہو گیا, تم نے سچ کر دکھا دیا, اتنا ہی ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم یہاں تک بھی آنے تیار ہو, ہمارا حکم اتنا بھی ماننے تیار ہو, ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے, ہو گیا خواب پورا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, وہاں سے ہم نے ایک ذبیحہ اور ایک دمبا بڑا جو اللہ کی طرف سے آیا وہ بھیجا کہ اس کو ذبح کر لو. شیطان آیا, ابراہیم کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو, خواب دیکھے تھے, خواب تھا, یہ کیا کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری, دوسری جگہ نکلا, تیسری جگہ نکلا, حضرت حاجرہ کے پاس گیا, ماں کو کہا تمہیں بتائے کہاں گئے ہیں باپ بیٹے, جنگل گئے ہیں لکڑی لانے, نہیں وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں. نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے, وہ تو بیٹے کو بہت چاہتے ہیں, وہ کیوں بیٹے کو ذبح کریں گے, نہیں وہ تو ذبح کر رہے ہیں. کہا اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہوں گے, مجھے کیا. سبحان بہرحال دوستو اور بزرگوں, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ہم جو قربانیاں دیتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہیں, تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا, پھر اس میں ہمیں کیا ملے گا, قال بکل شعرۃ حسنۃ وبکل صوف حسنۃ, ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی, ہر بال کے بدلے. دوستو اور بزرگو, قربانی کا مہینہ بہت قریب ترین ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے, اللہ نے کرم کیا کہ اس کی جگہ دمبا بھیج دیا. اگر بیٹے کی قربانی قبول کر لی جاتی اور وہ سنت جاری کر دی جاتی کہ ہر آدمی اپنا ایک بیٹا ذبح کر دو, تو کیا کرتے ہم, کتنے ہم میں سے ایسے ہو سکتے تھے. یہاں تو ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے, آج کل تو ایک بیٹے دو بیٹے ہی ہیں, کتنے ہم میں سے بیٹے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے. اللہ کا کرم ہے, شکر ہے مولا کا کہ اس نے اس کی جگہ اس سنت کو جاری کر دیا کہ یہ کاٹ لو, اس میں کیوں سستی کاہلی کریں.
اس میں بھی ہم سستی کاہلی کریں، اللہ نے ہمیں دیا ہم ضرور قربانیاں کریں، اپنی طرف سے کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے کریں، اپنے بچوں کی طرف سے کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، ہر ایک کو ثواب ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی کیا، اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی کیا، امت کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. اس لیے بعض لوگ رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں کہ حضور نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے، اللہ نے ہمیں دیا تو ہم آپ کے لیے قربانی کریں. موقع ہے، عظیم ثواب ہے. ایک رائے میری تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر قربانی کریں، اپنے بچوں کے سامنے قربانی کریں، ان کو لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ قربانی کیا ہے. پھر اس کا جو مسنون طریقہ ہے کہ اس کا گوشت تین حصوں میں کر کے، ایک غریب کا، ایک رشتہ دار کا، ایک اپنا. اگر غریب نہیں ملتا تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار نہیں ہے تو آپ بھی کھا سکتے ہیں. تین حصے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، پورا آپ رکھ کے کھا سکتے ہیں، پورا فریزر میں ڈالیں پورا کھائیں، جائز ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے وہ عید کے دن کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، یہ سب سے محبوب عمل ہے. دوسری بات، چونکہ یہاں پر ہم کو زیادہ سہولتیں نہیں ہیں تو اپنے ملکوں میں جو قربانیوں کا نظام چلتا ہے، غریب اور فقیر اور محتاج لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں قربانیوں میں زیادہ حصے لیں. اپنی طرف سے کم سے کم یہاں ایک قربانی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ سب کچھ وہاں بھیج دیا اور عید کے دن ہم بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی قربانی کی عید آئی ہے گھر میں. رمضان کی عید میں تو کچھ محسوس ہوتا ہے، آخر عید الاضحیٰ میں بچوں کو ہم کیا محسوس کراتے ہیں. تو اس کے لیے بکرا کٹے، گھر آئے، اس کے آپ حصے بنا رہے ہوں، پیکٹس بنا رہے ہوں، بچوں کے ساتھ جا کے تقسیم کر کے آ رہے ہوں، تو وہ سیکھیں گے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. چاہے دو چار دوستوں کو دے کے آئیں. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین مرحومین ان کے ثواب کے لیے، پھر یہاں مہنگا پڑے گا، انڈیا پاکستان میں سستا پڑے گا، وہاں اپنا حصہ لے لیں، گائے میں حصہ لے لیں، وہاں بکرے کٹوا دیں. یہ ایک موقع ہے دوستو جس میں ہم ثواب خود بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.